صفا بالمعمل لسلاح معاشرة فقه شريعة وطريقة هي مجموعة مدني مذاكرة
هي مجموعة مدني مذاكرة
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم صلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله صلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وصحابك يا نور الله فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جسے یہ پسند ہو کہ اللہ پاک کی بارگاہ میں پیش ہوتے وقت اللہ پاک اس سے راضی ہو اسے چاہیے کہ مجھ پر کثرت سے درود شریف پڑھے صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد نویت سنت الاعتکاف جب کبھی داخل مسجد ہونے کی سعادت پائے اعتکاف کی نیت ضرور فرمائیں نیت دل کے ارادے کو کہتے ہیں دل ہی میں نیت کر لیجئے کہ میں نے سنت اعتکاف کی نیت کی دل میں نیت ہوتے ہوئے زبان سے دوہرا لینا زیادہ اچھا ہے چاہے اپنی مادری زبان میں کہہ لیجئے کہ میں نے سنت اعتکاف کی نیت کی مگر دل میں نیت ہونا یہ شرط ہے یاد رکھیے مسجد میں کھانا پینا سونا سحری افطار آب زمزم شریف پینا دم کیا ہوا پانی پینا نیاز کھانا یہ سب اسی صورت میں جائز ہوتے ہیں جبکہ پہلے سے اعتکاف کی نیت کی ہوئی تھی اگر کھانا سامنے آ گیا افطار کا وقت ہو گیا افطاری آ گئی اب یاد آیا میں نے اعتکاف کی نیت نہیں کی ہے تو اب افطار کرنے کے لیے کھانے پینے کے لیے اعتکاف کی نیت نہیں ہو سکے گی اللہ کی رضا کے لیے نیت کیجئے اور کچھ ذکر و درود کر لیجئے چاہے 12 مرتبہ درود شریف پڑھ لیجئے اب چاہیں گے تو کھا پی سکیں گے افطار کر سکیں گے صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد
میں ہوں قلم امیر اہل سنت سے میرا یہ سوال ہے جوا اسے اردو میں قمار یا قمار بازی اور انگریزی میں گیمبلنگ بھی کہتے ہیں نوجوانوں کی ایک تعداد اس میں پائی جا رہی ہے جو اس دلدل میں پھنس جائے تو وہ ایسے کام کرتے پائے جاتے ہیں لوگوں کا مال ناجائز طریقے پر کھانا تاکہ جوئے کے لیے رقم اکٹھی کی جا سکے اکثر جواریوں کا اسی مقصد کے لیے چوری کرنا گندے اور بدترین جرائم کا ارتکاب کرنا بچوں اور گھر والوں کا خیال نہ رکھنا امیر اہل سنت آپ ہماری یہ رہنمائی فرمائیں کہ ایک شخص کم اور حلال آمدنی میں خوش رہنے کے بجائے زیادہ اور حرام کی کوشش میں لگ جاتا ہے اس فعل سے کیسے بچا جا سکتا ہے اسلام اس بارے میں ہماری کیا رہنمائی کرتا ہے
قمار بازی یہ جوا یہ حرام و جہنم میں لے جانے والا کام ہے اس سے آپس میں دشمنیاں پیدا ہو جاتی ہیں جوا کھیلنے والا ذکر اللہ اور نماز کے اوقات کی پابندی سے بھی محروم ہو جاتا ہے شراب اور جوئے میں بڑا گناہ ہے لوگوں کا کچھ دنیاوی نفع بھی ہے مگر ان کا گناہ ان کے نفعے سے بڑا ہے جوئے کی تعریف ڈیفینیشن یہ ہے جوا اس کو عربی میں قمار کہتے ہیں حضرت میر سید شریف جرجانی قدس سرو ربانی لکھتے ہیں ہر وہ کھیل جس میں یہ شرط ہو کہ مغلوب یعنی ناکام ہونے والے کی ہارنے والے کی کوئی چیز غالب یعنی جو کامیاب ہوا وہ اس کو دی جائے گی. یہ قمار یعنی جوا. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جس نے نرد شیر سے جوا کھیلا تو گویا اس نے اپنا ہاتھ خنزیر کے گوشت اور خون میں ڈبویا. یہ حدیث شریف کے الفاظ تھے. سور کے گوشت و خون میں ہاتھ ساننا یعنی کہ لتھاڑنا اس سے نجس بھی کرتا ہے, ہاتھوں کو ناپاک بھی کرتا ہے اور گنونا عمل بھی ہے, اس لیے اس سے تشبیہ دی گئی. یہ اس کی شرح. مزید فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جو کہ نرد کھیلے اس نے اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کی. ایک اور حدیث پاک, جو شخص نرد کھیلتا ہے پھر نماز پڑھنے اٹھتا ہے اس کی مثال اس شخص کی طرح ہے جو پیپ اور سور کے خون سے وضو کر کے نماز پڑھنے کھڑا ہوتا ہے. جس شخص نے اپنے ساتھی سے کہا آؤ جوا کھیلے تو اس کہنے والے کو چاہیے کہ صدقہ کرے. یعنی جوا کھیلنا تو درکنار, اگر کسی کو جوا کھیلنے کی دعوت بھی دے تو وہ جوئے کا مال جس سے کھیلنا چاہتا ہے وہ یا دوسرا مال صدقہ کر دے تاکہ اس ارادے کا یہ کفارہ ہو جائے. اس سے معلوم ہوا کہ ارادہ گناہ بھی گناہ ہے. جوا جو ہے یہ حرام ہے اور اس میں بڑا نقصان ہے. اس میں ہوتا یہ کہ بندہ دونوں صورتوں میں یہ ایک طرح سے حال مست ہو جاتا ہے. مثلا جیتتا ہے تو ظاہر اس کے ڈبل ٹریبل چول چوگنا یہ جیت جاتا ہے. پھر اس کو اس سے بھی بڑھانے کا وہ ہوتا ہے, ہرس ہوتی ہے تو وہ سارا داؤ پہ لگاتا ہے پھر جیتتا ہے پھر لگاتا ہے جیتتا ہے. یہ خوش ہو جاتا ہے میرے پاس بہت مال آ گیا, پھر یہ بہت کچھ لگا دیتا ہے اور ہار جاتا ہے. اب اس کا ایک دم سے بہت سارا مال چلا جاتا ہے تو ڈسارٹ ہو جاتا ہے. بعض اوقات دل کا دورہ بھی پڑ سکتا ہے, ہارٹ فیل بھی ہو سکتا ہے. اسی طرح جب یہ ہارتا ہے تو ہارنے میں اب جیسے 100 روپے ہارے, ارے ہار گیا چلو اور لگاؤ 200 لگا دو تاکہ سارا کھینچ کے لے لوں میں, 200 لگائے اس پہ ہارا, تیسرے پہ ہارا, چوتھے پہ ہارا, یہاں تک کہ گھر داؤ پہ لگا دیتے, یہاں تک کہ سنا بیوی بچے تک داؤ پہ لگا دیتے اور ہار جاتے اور تباہ ہو جاتے ہیں. یہ تو دنیا کی تباہی ہے, آخرت کی تباہی تو ابھی باقی ہے. تو اب یہ جوئے کی تو اب تو بہت ساری اسکیمیں نکل پڑی ہیں, طرح طرح کی لاٹریاں جوئے ہوتے ہیں تقریباً. یہ لاٹریاں جو ہے نا اب اس میں سامنے جو صورت ہو اس پر مفتی صاحب سے پوچھنا چاہیے کہ یہ جوا ہے یا نہیں, لیکن ایک تعداد ہے کہ وہ لاٹریوں کی یہ جوئے ہوتے ہیں. عام طور پہ یہ جوئے ہی ہوتے ہیں جن میں یہ لوگ اپنے پیسے لگاتے ہیں اور یہ یعنی ایک کے پیسے چلے جاتے ہیں دوسرے کو مل جاتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو حلال کمائی کی سعادت بخشے, حرام سے بچائے. کہ حدیثوں میں کہ جو جسم حرام سے نشو نما پائے گا اس کی بڑھوتری ہوگی, پلے گا بڑھے گا جو جسم, وہ جہنم کے لیے مناسب ہے, جہنم کا ایندھن بنے گا. حرام کا ایک لقمہ اگر کسی کے پیٹ میں پڑتا ہے نا تو ایک روایت کے مطابق بنی آدم کے پیٹ میں جب حرام کا لقمہ پڑا, بنی آدم بنے انسان آدمی, آدمی کے پیٹ میں جب حرام کا لقمہ پڑا تو زمین و آسمان کا ہر فرشتہ اس پر لعنت کرے گا جب تک کہ وہ لقمہ اس کے پیٹ میں رہے گا, اور اگر اسی حالت میں مر گیا تو اس کا ٹھکانہ جہنم میں ہوگا. جوا سے حاصل کیا ہوا بھی حرام ہے, قطعی حرام ہے. میں جوا کا جیتا ہوا اس کی توبہ کا طریقہ یہ ہے کہ ایک تو جوا کھیلا یہ اللہ رسول کی نافرمانی, اللہ اور رسول کی نافرمانی کی, توبہ کرے, سچی توبہ کرے. جتنا جس سے جیتا ہے وہ سب ان کو واپس دینا ہوگا. یہ منزل تھوڑی کٹھن ہے, نفس اس پہ ابارے گا, ورغلائے گا, شیطان بہکائے گا, نہیں نہیں واپس کیوں دوں. تو یہ توبہ کا طریقہ اس کا یہ ہے. تو میں بھی تو ہارا ہوں, ٹھیک ہے, وہ توبہ کرے گا, وہ آپ کو دے, وہ نہیں بھی دیتا تو اس کا مطلب یہ کیا, آپ کو تو دینا ہوگا نا. بہر حال یہ کہ توبہ تو کرنی ہے کہ وہ جوا کھیلنا بند تو کرنا ہی ہے, اور نیت کر لے گی جس جس سے جتنا جیتا ہے وہ اپنی زندگی میں کما کما کر میں بھر دوں گا. نیت صاف منزل حاصل, اللہ اسباب پیدا فرما دے گا. ہمارے ساتھ پاک جامی کابینہ کوٹ سمابا ضلع رحیم یار خان اور پاک محمدی کابینہ دودیال نیلم ویلی کشمیر اور بذریعہ انٹرنیٹ سردار آباد اور نہ جانے کہاں کہاں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
محمد سلیمان اطاری اسری کے شہر جیندوں سے عرض کر رہا ہوں. امیر اہل سنت کی بارگاہ میں میرا یہ سوال ہے کہ کسی کے دل میں اپنے عزت پیدا کرنے کے لیے کیا پڑھا جائے, برائے کرم جواب ارشاد فرما دیجیے. جزاک اللہ خیر.
مسخر تسخیر قلوب ضرورت کیوں پیش آئی, لوگوں کا ہجوم ہو میرے پیچھے, وہی عزت بٹھائیں گے تو لوگ ہجوم کریں گے. تسخیر القلوب کے وظائف آتے ہیں, لیکن صحیح مقصد ہو اس کا کوئی تو کرے. جیسے اولاد کے دل میں عزت نہیں ہے, ستاتی ہے, نافرمانی کرتی ہے, تو بندہ اس کے لیے کرے. یا استاد ہے اور شاگرد اس کی مانتے نہیں ہے, استاد کے لیے ہے تھوڑا دشواری ہے, پوری نیت پر غور کرے اور یہ چاہتا ہے کہ یہ علم دین پڑھے, اس مقصد کے لیے کرتا ہے. الحضل قیاس, میاں بیوی اس طرح آپس میں لڑتے ہوں, نفرتیں ہوں, تو وہ اس کے لیے کرے کہ یہ دونوں کا آپس میں ایک دوسرے کا حق ہے کہ محبت کرے آپس میں اور زندگی خوشگوار ہو. یہ نہیں بتانے چاہیے اس طرح کے اوقات, ویسے کتابوں میں بہت لکھے ہوتے تسخیر القلوب کے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
میرے اہل سنت سے میرا سوال ہے, کل بروز قیامت حساب کتاب ہوگا, اس کے لیے میزان بھی قائم ہوگا, حساب کتاب اور میزان کی ان کیفیات کے بارے میں بتا دیں. جزاک اللہ.
پارہ 8 سورہ اعراف آیت نمبر 8 میں ارشاد ہوتا ہے, والوزن یومئذ الحق, ترجمہ کمزوری مانگا, اور اس دن تول ضرور ہونی ہے. تفسیر خازن میں جمہور مفسرین کے نزدیک اس آیت میں وزن سے میزان کے ذریعے اعمال کا وزن کرنا مراد ہے, میزان اسکیل کہلاتا ہے. صدر الافاضل حضرت علامہ مولانا سید محمد نعیم الدین مراد آبادی علیہ رحمت اللہ الہادی اس آیت مبارکہ کے تحت لکھتے ہیں اس طرح کہ اللہ پاک ایک میزان قائم فرمائے گا جس کا ہر ایک پلہ اتنی وسعت رکھے گا, اتنا بڑا ہوگا جیسی مشرق و مغرب کے درمیان وسعت. ابن جوزی رحمت اللہ تعالی علیہ نے کہا کہ حدیث میں آیا ہے کہ حضرت داوود علی نبینا علیہ السلام نے بارگاہ الہی میں میزان دیکھنے کی درخواست کی, جب میزان دکھائی گئی اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے اس کے پلوں کی وسعت دیکھی کیونکہ اتنے بڑے بڑے پلے, تو عرض کیا یا رب کس کا مقدور ہے کہ نیکیوں کو بھر سکے. ارشاد ہوا کہ اے داوود, میں جب اپنے بندوں سے راضی ہوتا ہوں تو ایک کھجور سے اس کو بھر دیتا ہوں, یعنی تھوڑی سی نیکی بھی مقبول ہو جائے تو فضل الہی سے اتنی بڑھ جاتی ہے کہ میزان کو بھر دے. حضرت سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حضور سید المرسلین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کے دن میزان رکھا جائے گا، اگر اس میں آسمانوں اور زمینوں کو رکھا جائے تو وہ اس کی بھی گنجائش رکھتا ہے. فرشتے کہیں گے، یا اللہ اس میں کس کو وزن کیا جائے گا؟ اللہ پاک ارشاد فرمائے گا، میں اپنی مخلوق میں سے جس کو چاہوں گا. فرشتے عرض کریں گے، تو پاک ہے، ہم تیری اس طرح عبادت نہیں کر سکے جو تیری عبادت کا حق ہے. اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، وہ میزان یعنی قیامت والا میزان جو ہے، یہاں کے ترازو، دنیاوی ترازو، دنیاوی اسکیل کے خلاف ہے نا، وہاں نیکیوں کا پلہ اگر بھاری ہوگا تو اوپر اٹھے گا، اور بدی یعنی برائیوں کا پلہ نیچے بیٹھے گا. پھر ایک آیت نقل کی ہے، الیہ یصعد الکلم الطیب والعمل الصالح والعمل الصالح یرفعہ، ترجمہ کنز الایمان، اسی کی طرف چڑھتا ہے پاکیزہ کلام اور جو نیک کام ہے وہ اسے بلند کرتا ہے. جس کتاب میں لکھا ہے کہ نیکیوں کا پلہ نیچا ہوگا، غلط ہے. صدر شریعہ بدر طریقہ حضرت مولانا مفتی محمد امجد علی اعظمی علیہ رحمت اللہ الغنی لکھتے ہیں، میزان حق ہے، اس پر لوگوں کے اعمال نیک و بد تولے جائیں گے. نیکی کا پلہ بھاری ہونے کے یہ معنی ہے کہ اوپر اٹھے، دنیا کا سا معاملہ نہیں کہ جو بھاری ہوتا ہے نیچے کو جھکتا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
امیر سنت سے میرا سوال عرض یہ ہے کہ کہتے ہیں کہ بروز قیامت حشر کے میدان کے اندر سورج سوا میل پر آگ برسا رہا ہوگا، تو آج سورج کا پچھلا حصہ ہے، اس ٹائم سورج کا اگلا حصہ ہوگا، کہ یہ بات صحیح ہے یا نہیں؟ اس عنایت سوال ہے.
ہاں، لکھا ہوا تو ہے کہ اس وقت سورج کا یعنی پیٹ ہے ہماری طرف، اور جب قیامت قائم ہوگی تو سورج کا اگلا رخ، اگلا حصہ جو ہوگا، پیٹ نہیں بلکہ جو منہ، یہ ہماری طرف ہوگا، جس میں بہت زیادہ گرمی ہوگی. اس وجہ سے اللہ تعالی جس کو امان دے گا وہ چین میں ہوں گے. ہم اللہ تعالی سے امان چاہتے، پناہ چاہتے کہ اس کے عرش کا سایہ مل جائے، دامن مصطفیٰ میں جگہ مل جائے. صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. گرمی حشر میں ہم کو کیا چاہیے، گرمی حشر میں ہم کو کیا چاہیے، حشر میں سایہ مصطفیٰ چاہیے، حشر میں سایہ مصطفیٰ چاہیے.
یا الہی جب پڑے محشر میں شور داروری، امن دینے والے پیارے پیشوا کا
سہیب اظہر شارجہ سے سوال کر رہے ہیں کہ بحر شبلی شیر حق دنیا کے کتوں سے بچا، ایک کا رکھ عبد واحد بیریا کے واسطے، اس شعر کا مطلب بیان کرنا.
بحر شبلی یعنی حضرت سیدنا ابو بکر شبلی جو کہ سلسلہ عالیہ قادریہ کے پیشواؤں میں سے ہیں، یعنی حضرت یعنی غوث پاک سے پہلے کے ہیں یہ بزرگ، غوث پاک کے بھی سمجھو کہ وہ مشائخ میں سے ہیں. تو حضرت ابو بکر شبلی کا واسطہ بحر شبلی شیر حق، شیر حق یعنی حضرت شبلی کو شیر حق کہا غالب اس میں کہ یہ اللہ کے شیر ہے، دنیا کے کتوں سے بچا، یعنی دنیا کے جو کتے ہیں، دنیا کے حریص اور لالچی اور لٹیرے جو ہے، ان سے یا اللہ مجھے محفوظ رکھ. ایک کارک عبد واحد بیریا کے واسطے، ایک در کا مجھے رکھ، نہ اپنے در کا رکھ، اپنے محبوب کے در کا رکھ، اپنے محبوبوں کے در کا رکھ، یہ ایک در کا ہی ہونا یا مراد لیا جائے گا. ایک در کا رکھ عبد واحد بیریا کے واسطے، نہ عبد واحد یہ بھی ہمارے مشائخ سلسلہ میں سے ایک بزرگ ہے، تو اب ان کا واسطہ دیا. اور یہ بیریا یعنی مخلص، جو ریا کاری نہیں کرتے تھے، دکھاوا اپنے عمل میں نہیں کرتے تھے، حضرت سیدنا عبد الواحد رحمت اللہ تعالی علیہ جو کہ بیریا تھے، ان کا سمجھو کہ لقب بیریا، تو ان کا واسطہ مجھے مطلب ایک در کا رکھ، یہ اس شعر کا یہ مطلب مفہوم بنتا ہے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
مجھے یہ کہنا تھا کہ سارا دن میں جو ہے ہم اپنے کاموں میں مشغول رہتے ہیں، میرا چھوٹا سا بزنس ہے، تھکا ہارا آتا ہوں جب شام کو، اور مدنی چینل جب میں لگاتا ہوں تو بابا جی کو دیکھ کے سارے دن کی میری تھکاوٹ جو ہے وہ دور ہو جاتی، اور اللہ تعالیٰ جو ہے ان کو یوں ہی ہمیشہ سدا مسکراتا رکھے اور ان کا سایہ جو ہے ہمارے اوپر قائم ہے.
میرا نام محمد عثمان اتاری ہے، میں لاہور سے بات کر رہا ہوں. سر میں نے آج مدنی چینل کافی عرصے بعد دیکھا، الحمدللہ بابا کو دیکھ کے دل خوش ہو گیا. اپنی دعا یہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ دعوت اسلامی اور بابا کو ہمارے سروں پہ تادیر قائم رکھے.
تاری تے بٹ مڑ ساتھ شسا پیاز سالاد کھیے تھے، امیر اہل سنتر کچھ پرشن ہوچھے پیاز کھیے مسجد جاوا کیمن، ایبن انیکے مسجد مدد پیاز کھیے تھے ایمن کرا کیمن.
بنگلہ زبان میں کیے گئے سوال کا اردو خلاصہ یہ ہے، افطاری میں چنا اور مرمرے کے ساتھ پیاز اور کھیرے کا استعمال کیا جاتا ہے، اس کو کھا کر مسجد میں جانا کیسا اور مسجد میں پیاز کھانا کیسا ہے؟
پیاز ہو یا کوئی بھی بدبودار چیز ہو، کچی پیاز یہ بدبودار ہوتی ہے، پکی ہوئی اگر صحیح پکی ہوئی ہے تو اس کی بدبو ختم ہو جاتی ہے. تو کچی پیاز یا کم پکی ہوئی پیاز جس میں بدبو باقی ہو، یہ کچا لہسن، کچی مولی، اس طرح کی چیزیں مسجد میں کھانا جائز نہیں. اور اگر گھر میں بھی کھائی اور ابھی منہ میں بدبو باقی ہے، مسجد میں آنا جائز نہیں جب تک منہ صاف نہ کر دے. تو منہ اچھی طرح صاف کر لیا جائے کہ بدبو باقی نہ رہے، اور یہ بدبو آسانی سے جاتی نہیں ہے. تو نماز کے اوقات میں گھر میں بھی ایسی چیزیں نہ کھائی جائیں. بدقسمتی سے ہمارا خاص کر افطار میں مسجدوں میں چھولے لوگ لے آتے ہیں افطاری کروانے کے لیے، بےچارے ثواب سمیت کر لاتے ہوں گے، تو مسجد میں لاتے ہیں اس میں کچی پیاز کٹی ہوئی مکس ہوتی ہے. اب وہ ہو سکتا ہے چھولے کی مقدار کوانٹیٹی بڑھانے کے لیے ڈالتے ہو یا جس مقصد کے بھی ڈالتے ہو، تو یہ کچی پیاز لانی نہیں ہے مسجد میں، یہ چھولے نہیں لیا کریں بازار کے. ان دنوں خاص کر اس میں نوٹ کیا میں نے، کچی پیاز کے ٹکڑے ڈالتے ہو سکتا ہے، ویسے عام دنوں میں بھی بیچنے والے ڈالتے ہوں گے. اسی طرح سموسے پکاتے ہیں، ان میں بھی کچی پیاز کی کٹنگ مکس ہوتی ہے، اور وہ میں نے نوٹ کیا کہ پیاز برابر پکی بھی نہیں ہوتی, وہ بھی بدبودار ہوتی ہے. یہ سموسے بھی بازار کے نہ لایا کریں, نہ یہ چھولے مسجد میں. افطار کے لیے آپ ثواب کمانے کے لیے لاتے ہوں گے, وہ مسجد میں بدبو بچے. کھانے والے بھی سے احتیاط کریں کہ سموسے ہرس نہ کیا کریں مسجد میں کھانے کی, اور چھولے بھی نہیں کھایا کریں. اگر آپ بھی گئے آپ کا بس چلے تو اس کو مسجد سے باہر کروا دیں, کیونکہ یہ مسجد میں کچی پیاز وغیرہ یہ ایسی چیز جو بدبو دیتی ہے, مسجد میں لانا بھی جائز نہیں ہے.
مدثر خان سوال کر رہے ہیں کہ اذان کتنی دیر کی دینی چاہیے؟
مستحب یہ کہ اذان کے جو الفاظ بیان کیے جاتے کلمات, تو اس میں اتنا گیپ دیا جائے جیسے اللہ اکبر اللہ اکبر, اب اتنا گیپ دیا جائے اس میں کہ جو جواب دینا چاہتے ہیں وہ جواب دے سکے. گیپ کہیں تو دیتے ہیں, کہیں گیپ نہیں دیتے, بہت کم دیتے ہیں گیپ, اور کہیں بہت زیادہ گیپ دیتے ہیں کہ وہ اذان دینے والا آزمائش میں پڑ جائے کہ اب بہت دیر لگ جائے اذان کا جواب دینے میں. نفس ہے نا جلدی مچاتا ہے کہ پٹاپٹ کام ہونا چاہیے. اب یہ مؤذن کو چاہیے کہ وہ ایک اعتدال کی صورت نکالے کہ لوگ جواب بھی دے سکیں اور تنگ بھی نہ آ جائیں. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل, وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم, صلوا علی الحبیب
صلی اللہ تعالی علی محمد. یہ بلال سعید کہتے ہیں کہ جلدی سے مجھے یہ بتا دیں, اس لیے کہ روزہ کھولنے کے بعد مجھے بخار آ گیا ہے اور میں نے نماز نہیں پڑھی, تو کیا کروں؟
اللہ تعالی آپ کو شفا کاملہ عاجلہ نافعہ عطا فرمائے. آپ بیٹے نماز پڑھیں, بخار میں نماز معاف نہیں ہو جاتی. اب وہ کیسا بخار ہے, آپ ہوش میں ہیں تو نماز تو پڑھنی ہوگی. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی
محمد. میں غلط عملیات کا کام کرتا تھا, سپلی تلسمی حملہ کی فجلی داکالی ماں کالی چوباتی چنتا نوری. میں نے مختلف ملکوں سے یہ کام سیکھا, دوستوں سے استادوں سے, مدنی چینل سے میں اتنا متاثر ہوا ہوں کہ میں 2 مہینے تک روتا رہا. اب میں نے توبہ کر لی ہے, میں چاہتا ہوں کہ میں حضرت صاحب کے ہاتھ پہ بیعت ہوں اور توبہ کروں, اور پوری زندگی میں مدنی قافلوں میں چلتا رہوں, میں یہاں رہوں گا. بھلی میری اولاد میرا کوئی میرا ساتھ نہ دے, میں ساری دن دولت جتنی میں نے ضائع کر دی, اب صرف میرے پاس اللہ اور رسول کا نام ہے, تو میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے. جو بھی تھا میں نے سب کچھ لٹ ضائع کر دیا. مجھے امید ہے کہ میری استغفار توبہ کے لیے مجھے دعوت دی جائے گی, میں آؤں گا اور بابا کے ہاتھ پر بیعت کروں گا اور میں توبہ کروں گا کہ اللہ سے کوئی ایسا غلط کام نہیں کروں, مجھے ہدایت مل جائے.
اب یہ کہ رقم سب حرام کی تو ہوگی نہیں, اب اللہ بہتر جانے کہ یہ بےچارے مطلب واقعی یعنی کہ ایک نادم جذبہ ان کا, ندامت الندم و توبہ, شرمندگی توبہ ہے. خالی منہ پہ چپت مار لینا یہ توبہ نہیں ہے, شرمندگی ہو دل میں. اللہ آپ کو مبارک کرے, جو ناجائز کام کیے اس سے سبھی کو توبہ ہم کو کرنی چاہیے. اللہ توبہ پر استقامت دے. آپ کہاں سے بولے یہ بھی پتہ نہیں چلا, دنیا میں کہاں اس وقت. بے شک عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں اعتکاف کا سلسلہ جاری ہے, آپ اعتکاف میں تشریف لائیں. بیعت ہونے کے لیے قریب آنا ضروری نہیں ہے, آپ مدنی چینل کے ذریعے بیعت ہو سکتی ہے. اگر آپ یہ فرما دیں گے نا کہ مجھے بیعت کر لو تو میں بیعت کر دوں گا انشاءاللہ. توبہ یہاں آ کر کرنے کے بجائے فوری طور پر وہی کرنی ہے, اور آپ کی باتوں سے یہ لگا کہ آپ نے توبہ تو کر لی ہے. الحمدللہ. اللہ آپ کو بھی استقامت دے, ہم سب کو بھی توبہ کی سعادت اور استقامت نصیب فرمائے. واقعی زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں ہے, ان کا ٹرننگ پوائنٹ آ گیا. اللہ نے کرم فرما دیا, مدنی چینل کی برکت سے ان کا دل چوٹ کھا گیا. اللہ کرے ہمارا دل بھی چوٹ کھا جائے. مرنے کی طرف دیکھنا, جینے کی طرف دیکھ, جب چوٹ لگے جا
مدینے کی طرف دیکھ جب چوٹ لگے دل پہ مدینے کی طرف دیکھ صلو علی الحبیب
صلی اللہ تعالی علی محمد.
میرا نام محمد جعفر اتاری ہے, باب المدینہ کراچی سے سوال عرض کر رہا ہوں. مجھے مدنی مذاکرے میں امیر اہل سنت کی بارگاہ میں اس مسئلے کے بارے میں عرض کرنا ہے کہ پوری دنیا میں ایک سائیکولوجیکل یا نفسیاتی مرض بہت تیزی سے پھیلتا جا رہا ہے, اور وہ مرض اس طرح کا ہے کہ جس میں لوگوں کو ایسی بے چینی ایسی بے سکونی ہوتی ہے کہ اس کا سکون ان کو اسی وقت ملتا ہے جب وہ پیسے خرچ کرتے ہیں, کسی نہ کسی چیز میں پیسے ڈالیں گے, کوئی چیز خرید کے آئیں گے, کوئی نئی چیز خریدیں گے, جیسے موبائل ہو گئی, گھڑی ہو گئی, کوئی کپڑے ہو گئے, یا کوئی بھی چیز, بڑے بڑے مالس میں جائیں گے, بڑے بڑے یعنی کہ جو سپر اسٹورز میں جائیں گے, وہاں پر جا کر خریداری کریں گے تو ان کو سکون ملتا ہے, اور اگر نہیں تو پھر پیسے خرچ کرنے کو نہیں ملتا تو ان کو مزہ نہیں آتا, سکون نہیں ملتا. یہاں تک یعنی کہ دوسرے معاشرے میں تو یہاں تک میں نے سنا ہے کہ لوگ جو ہے نا وہ مقروض ہو کر بھی, قرضہ لے کر بھی اس قسم کے معاملات کرتے ہیں تاکہ ان کو سکون ملے. اس کے اوپر اگر امیر السنت کلام فرمائے اور اس سائیکولوجیکل مسئلے کو, اس کے بارے میں بھی زیادہ لوگوں کو پتا نہیں ہے, پیشنٹ کو بھی نہیں پتا ہوتا کہ میں سائیکولوجیکل مرض یا اس نفسیاتی مرض میں مبتلا ہوں, اور مجھے سکون اسی وقت ملتا ہے جب میں جا کے کوئی خریداری کرتا ہوں, پرچیزنگ کرتا ہوں, کسی مال میں جا کے کچھ پیسے جھونکتا ہوں, بلا وجہ کی غیر ضروری چیزیں بھی, اور یہ آدمی اور تو دونوں کے اندر ہے, غیر ضروری چیزیں خرید کے آ جائیں گے, پھر جو ہے وہ اس کو گھر میں پڑی ہوگی, سڑ رہی ہوگی. اس کے بارے میں کلام فرمائیے کہ یہ کیا ہے, اس کا کیا شرعی حکم ہے.
میرا نام سلمان ہے جی, میں آپ سے ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں جی, کہ میرے کپڑے کی شاپ ہے اور اس کے میرا ایک سوٹ 5,000 کا آتا ہے, اور شرعی حساب سے کتنا منافع میں اس میں لے سکتا ہوں, جائز جو لیمٹ ہے وہ کیا ہے جی, اس کے بارے میں آپ سے انفارمیشن. اگر فرض کیا 5,000 کا سوٹ ہے اور میں 5,000 کا منافع لے لیتا ہوں, آیا یہ میرے لیے جائز ہے یا نہیں؟
پہلا سوال نفسیاتی مریضوں کے تعلق سے, تو اب جنہوں نے سوال کیا ان کو ایسے مریض ظاہر نظر آئے ہوں گے ان کے اطراف میں, مجھے ایسے نظر نہیں آ رہے, بہت کم نظر آ رہے. سل یہ مرض اگر ہوگا بھی نا تو پیسے والوں کے پاس ہوگا, اور پاکستان غریب ملک ہے, یہاں یہ ہر چیز مطلب بلا وجہ خرید کر لوگ مطلب ضائع نہیں کرتے عام طور پہ. اب ایسے کوئی ہوں گے تو بہرحال ان کو نہیں کرنا چاہیے, کفایت شعاری سے کام کرنا چاہیے, اور پیسے بچا کر کوئی مطلب اللہ کی راہ میں دے دے, یا کم از کم مطلب کوئی بھی اس کا اور استعمال کر لے. غیر ضروری خرچ کرنا یہ دانش مندی نہیں ہے, سمجھداری نہیں ہے. اب یہ مرض عورت میں ہو یا مرد میں ہو, اس کو اس سے بچنا چاہیے غیر ضروری چیزیں خریدنے سے. بعضوں کا یہ ہوتا ہے کہ طرح طرح کے شوپیس اور اٹھا لاتے ہیں, مگر یہ غیر ضروری بھی کہنا اس کو ضروری نہیں ہے. شوپیس لاتے ہیں تو گھر کو سجاتے ہیں, یا گھر کو سجا کر یہ خوش ہوتے رہتے ہیں کہ میں نے سجا دیا. تو ہم لوگ مطلب یہ ترکیب دیتے ہیں کہ یار قبر کو سجانے کی ترکیب کریں, گھروں کو سجانے تو یہ اپنے جیسے کہ گلدستے رکھتے ہیں, یا گھر میں جائز طرح کے شوپیس جن میں جانداروں کی تصویر نہیں ہے, رکھنا ہے تو جائز, گناہ تو نہیں ہے, نہ اس کو ہم وہ کوئی ایسا خرچ کہیں گے جو ناجائز ہے, لیکن قبر کی سجاوٹ کی بھی ہم کو مطلب ہے کہ فکر کرنی چاہیے. یا دوسرا سوال, یہ 5,000 کا سوٹ پیس 5,000 نفع لے کر 10,000 میں بیچنا کیسا؟ تو دراصل وہ نفع کی شرح کے تعلق سے اگر کوئی قانونی مسائل نہ ہو, بعض جگہ قانونی مسائل بھی ہوتے ہیں, بعض جگہ حاکم کی طرف سے بھی کوئی احکامات ہوتے ہیں, اس کی ضرورت ہوتی ہے. اس کے علاوہ جنرلی جو چیزیں بکتی ہیں جو اتنی زندگی کی ضروریات میں بھی نہیں ہوتی اتنی, یہ عام طور پہ اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی نے فرمایا کہ کاغذ کا ایک ٹکڑا 1,000 روپے کا بھی بیچ سکتا ہے. اب اس میں یہ کہ جائز ہونا اپنی جگہ پر ہے, لیکن مسلمانوں کی خیر خواہی کرنی چاہیے, وہ مسلمانوں کو سستا دینا چاہیے, خصوصاً غریبوں کو اور بھی سستا دیا جائے. اس کا مطلب یہ نہیں کہ مالداروں کو لوٹ لیا جائے, سب سے واجبی, لیکن غریبوں کو زیادہ سستا دے دیا جائے, کبھی بھاؤ ٹو بھاؤ دے دیا جائے. لیکن بھاؤ ٹو بھاؤ تو ہر بیپاری دے رہا ہوتا ہے, یہ ہر بیپاری سے مراد میں نے مبالغہ کیا,
ہر ویپاری نہیں، یعنی کہ ایک تعداد ہی دیتی تھی، آپ سے کیا نفع لینا تھا، میرا یہ خرید باؤ ہے آپ لے جاؤ، یہ ہوتا ہے پھنسانے والا انداز. اور پھر یہ کہ اس کے چٹکلے یوں بنیں گے کہ آپ زیادہ بارگیننگ کریں گے نا، تو یہ آپ سے اس کو اتنی محبت ہے کہ اپنے خرید بھاؤ سے بھی کم میں آپ کو ٹکا دے گا، جانے نہیں دے گا، یہ دکان کھول کے بیٹھا نقصان کرنے کے لیے. کرایہ بھی پلے سے دے گا، بجلی کا بھی بل یہ پلے سے بھرے گا، بچوں کو بھی پتھر اور کنکر کھلائے گا، دھول کھلائے گا، آپ کو خرید بھاؤ سے بھی یہ کم میں دے رہا ہے، تو یوں بھی کر رہے ہوتے. اگر جینے کی خواہش ہے تو کچھ پہچان پیدا کر. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل، وصلی اللہ تعالی علی والی وسلم، صلوا علی الحبیب
صلی اللہ تعالی علی محمد. ایک سوال کرتے ہیں عبداللہ تاری، کہتے ہیں کہ عورت پر حج کب فرض ہوتا ہے، اور اگر حج فرض ہوا اور اس نے نہیں کیا اور اب اس کے پاس گنجائش نہیں ہے تو کیا کرے؟
حج فرض ہو گیا اور نہیں کیا، ظاہر ہے کہ وہ نہیں کیا، یہ تو اس نے جرم کیا، اب اس کے پاس وہ استطاعت نہ رہی، فرض ہاں فرض باقی رہنے اس پر، اب بھلے قرضہ لے کر بھی کرنا ہوگا اس کو، وہ ایسا قرضہ نہیں کہ قرضہ لے لو بھی ڈبو دو اس کو، قرضہ دے کر بھی لے کر بھی 100% یہ ذہن ہو نیت ہو کہ میں اس کو بھر دوں گی. تو بہرحال یہ کہ شرائط پائے جائیں، حج فرض ہو گیا تو مرد ہو یا عورت ہو سب کو حج جلدی کرنا چاہیے، بلا وجہ تاخیر نہیں کرنی چاہیے. اور یہ بھی دیکھو ایک پوائنٹ سامنے آیا نا کہ پیسے جاتے رہے، حالات ایسے ہو گئے، بیمار ہو گئے، معذور ہو گئے، ایکسیڈنٹ ہو گیا، کچھ بھی ہو گیا، تو اب کیا کریں؟ حج تو فرض ہو چکا تھا، تو اب یہ کہ حج کے شرائط اب کمر ہو گئے تو معاف تو نہیں ہوگا، تو حج فرض ہو چکا تھا، اب قرضہ لے کر بھی یہ یعنی کہ قرضہ لے کر بھی چاہے تو کرنا ہے، قرضہ لینا بھی پڑے تو، یہاں تک کہ اگر استطاعت نہیں ہوئی، موت کا وقت آ گیا، تو اب اولاد کو چاہیے کہ وہ اپنے ماں یا باپ کی طرف سے اگر ایسا معاملہ ہو تو حج کرے تو یہ احسان ہوگا، ثواب ملے گا.
اس میں یہ بھی ایک سوال تھا کہ حج فرض کب ہوتا ہے، کیونکہ یہ بھی کانسیپٹ نہیں ہے ہوتا ہے ذہن میں کہ کب مجھ پہ آیا فرض ہے یا نہیں ہے، مجھے کیسے پتا چلے؟
موٹی سی بات یہ کہ جیسے مسلمان ہے اور اس کے پاس اتنا مال ہے کہ اگر یہ سفر کر بھی لیتا ہے تو اس کا پیچھے جو ہے نا بال بچے اور سب تباہ نہیں ہو جائے گا، کاروبار وغیرہ جو بھی ہے، یعنی یہ نہیں ہے کہ یہ چلا جائے اور آ کر بھیک مانگے یا اسکوٹر بیچتے کار بیچتے، جو ضرورت کی چیزیں وہ بیچنا بھی اس پر فرض نہیں ہے، یعنی کہ اس کو ظاہری طور پر کوئی رکاوٹ نہیں ہے، نہ صحت میں رکاوٹ ایسی ہے کہ جو اس کے لیے سفر میں جس کے لیے سفر ممکن نہ رہے، اور مالی طور پر بھی یہ ایسا ہے کہ مطلب تباہ نہیں ہو جائے گا، نہ کوئی قانونی طور پر اس کو ایسی رکاوٹ ہے. اب قانونی بھی رکاوٹ ہے نا آج کل، جیسے اب وہ فارم فل اپ کیا اور نام نہیں نکلا، اب یہ بےچارا مجبور ہے، دوسرے پیکیجز ہیں ان کے ذریعے بھی اس نے کوشش کی، نہیں سفر کر سکا، اب سال بھر کا انتظار، تو یہاں یہ مجبور ہے نا، یہ اس کے اختیار میں نہیں ہے، لیکن حج فرض ہو چکا، یہ تو اس کے اوپر ہے فرض، حج تو کرنا ہے آئندہ سال سے. صلو علی الحبیب
سوال یہ ہے کہ کچھ دن پہلے میری حالت بہت زیادہ خراب ہو چکی تھی، تو اچانک میرے خواب میں حضرت صاحب آئے، اور آنے کے بعد مجھے حلق کے اندر ہاتھ ڈالا اور کچھ گند نکالا، اس کے بعد میری طبیعت سیٹ ہونا شروع ہو گئی، مجھے ڈاکٹروں نے بالکل جواب دے دیا تھا، اور اب ماشاءاللہ میں کچھ بہتر ہو چکا ہوں، مگر اس کے بعد دوبارہ میری یہ حالت ہو گئی کہ میرے منہ سے خون آنا شروع ہو گیا ہے.
اللہ کریم آپ کو شفا کاملہ عاجلہ نافعہ عطا فرمائے، صبر و ہمت سے کام لیجیے. یا سلامو 111 بار پڑھ کر پانی پر دم کر کے روزانہ پی لیا کریں، اپنے اوپر بھی دم کریں، اور جب جب یاد آئے موقع ملے یا سلامو پڑھتے رہے. اللہ کریم آپ کو دونوں جہاں کی سلامتی نصیب فرمائے. بیٹے ہمت رکھے، لا باس طہور انشاء اللہ، لا باس طہور انشاء اللہ، لا باس طهور ان شاء الله. صلوا على الحبيب
صلى الله تعالى على محمد. فیس بک پیج پر ارسلان ریاض, روزے میں اگر کوئی گر جائے اور کافی خون نکل جائے اور خون کی ڈرپ لگانی پڑ جائے تو کیا روزہ ٹوٹ جائے گا؟
روزہ تو نہیں ٹوٹے گا سر, خون لگانے سے یا نس کا انجیکشن لگانے سے یا گوشت کا انجیکشن لگانے سے روزہ نہیں جاتا. صلو علی الحبیب
صلی اللہ تعالی علی محمد. ظہیر اتاری پوچھتے ہیں کہ جب ہم کوئی کتاب پڑھتے ہیں تو زبان پر انگلی لگا کر پیج پلٹتے ہیں, قرآن کریم کی تلاوت کرتے وقت ایسا کرنا کیسا؟
عرف تو اس پر یہ اس کو کوئی بھی بے ادبی تو نہیں بولتا, توجہ بھی نہیں ہوتی, نہ تھوکنا پاک ہے. ایک تو ہے نا تھوکنا, یہ ایک اظہار نفرت ہے کسی کے سامنے تھوک, بلکہ خالی زبان ہے میں تو اس کو تھوکتا بھی نہیں ہوں, یہ بھی محاورہ ہے. حالانکہ تھوک نہیں پھینکا پھر بھی یہ اگر اس کو پتا چلے گا دل بہت زیادہ دکھے گا اس کا. تو یوں انگلی پر یوں لگا کر دینی کتابوں کو بھی کرتے ہی ہیں, ہے نا, اس میں کوئی ایسا ابھی تک کسی عالم کو اعتراض کرتے سنا نہیں, نہ کبھی سوچا ہے کہ اس طرح کرنا چاہیے کہ نہیں کرنا چاہیے. عرف تو اس پہ بہرحال کو نظر تو آ رہا ہے, سب بھی کر رہے ہوتے اس طرح جنرلی. اور اب یعنی کہ اسٹیشنری پر ایک, یا ویسے اسٹیشنری میں نہیں بھی جانا چاہتے, کسی وٹکی میں کٹوری میں آپ کو فوم کا ٹکڑا رکھ لیں, تھوڑا پانی ڈال لیں, یہ لگا کر بھی یہ کر سکتے ہیں, ہو جائے گا اس سے پانی سے. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز وجل, صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم, صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. رمضان کی شان بزبان تاجدار دو جہان صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. میری امت ذلیل اور رسوا نہ ہوگی جب تک وہ ماہ رمضان کا حق ادا کرتی رہے گی. عرض کی گئی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم, رمضان کے حق کو ضائع کرنے میں ان کا ذلیل اور رسوا ہونا کیا ہے؟ فرمایا اس ماہ میں ان کا حرام کاموں کا کرنا. پھر فرمایا جس نے اس ماہ میں زنا کیا یا شراب پی تو اگلے رمضان تک اللہ عز و جل اور جتنے آسمانی فرشتے ہیں سب اس پر لعنت کرتے ہیں. بس اگر یہ شخص اگلے ماہ رمضان کو پانے سے پہلے ہی مر گیا تو اس کے پاس کوئی ایسی نیکی نہ ہوگی جو اسے جہنم کی آگ سے بچا سکے. بس تم ماہ رمضان کے معاملے میں ڈرو, کیونکہ جس طرح اس ماہ میں اور مہینوں کے مقابلے میں نیکیاں بڑھا دی جاتی ہیں اسی طرح گناہوں کا بھی معاملہ ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. فرمان مصطفی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم, لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم, سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم. تین مرتبہ جس نے پڑھا تو اس نے گویا شب قدر حاصل کر لی. لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع رب العرش العظیم. لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع رب العرش العظیم. لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع رب العرش العظیم. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. حضرت سیدنا عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں, جو یہ دعا کسی مجلس سے اٹھتے وقت تین مرتبہ پڑھے تو اس کی خطائیں مٹا دی جاتی ہیں, اور جو مجلس خیر اور مجلس ذکر میں پڑھے تو اس کے لیے خیر یعنی بھلائی پر مول لگا دی جائے گی. آئیے مل کے پڑھتے ہیں. سبحانك اللهم وبحمدك لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. سبحانك اللهم وبحمدك لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. سبحانك اللهم وبحمدك لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. صلوا على الحبيب صلى الله عليه وعلى اله.
خوف خدا عشق مصطفیٰ علم و عمل اصلاح معاشرہ فقہ شریعت و طریقت کا ہے مجموعہ مدنی مذاکرہ
ہے مجموعہ مدنی مذاکرہ.